صلوات بار دیگر صلوات
اللهم صل
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا وحبيب إلهي أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله العظم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين
آمين.
من الآن إلى يوم الدين
آمين.
أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صلى الله عليه محمد عزیزان محترم سورہ حمد کے ذیل میں آپ کے سامنے کچھ اپنے معذرات اور آرائز پیش کر رہا ہوں، کچھ گزارشات ہیں جو اپنے علم استعداد کے مطابق پیش کر رہا ہوں. خداوند متعال نے ایک سورہ جس کو تمام مسلمانوں پر قرار دیا، واجب قرار دیا کہ اس کو دن میں اس کو کئی مرتبہ اس کی تکرار کرو، یعنی کم از کم 10 مرتبہ تکرار کو واجب قرار دیا. اور اگر آپ سورہ کا مزاج دیکھیں، سورہ کا عنوان دیکھیں، سورہ کا مضمون دیکھیں، اس کے اگر ٹیکسٹ کو آپ دیکھیں، تو پہلے حصے میں خداوند متعال نے اپنا ذکر کیا، اپنی رحمانیت کا ذکر کیا، اپنے ملکیت کا ذکر کیا. خدا مالک یوم الدین ہے، وہ رب العالمین ہے. دوسرا حصہ جب خداوند متعال کا ذکر پیش کیا گیا اس آیت میں، اس میں خداوند متعال نے اپنے بندوں کا تذکرہ بھی کیا اور اپنا بھی تذکرہ کیا. لیکن یہاں سے بالکل جو سورہ اس کا موضوع تبدیل ہو گیا ہے. اب نہ یہاں پہ کوئی حمد کی جا رہی ہے، نہ خدا کی ثنا کی جا رہی ہے، نہ خدا اپنی تعریف کروا رہا ہے، نہ بندوں سے ان سے عبادت کا حکم ہو رہا ہے، نہ نستعین کا تذکرہ ہے. یہاں سے جو تذکرہ شروع ہو رہا ہے، یہاں سے لفظ دعا کی تفسیر ہو رہی ہے. یہاں سے اصل میں جو سورہ حمد میں تمہید باندھی گئی ہے کہ یہ رب العالمین ہے، یہ مالک یوم الدین ہے، یہ رحمان رحیم ہے، اے خدا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، لہٰذا ہم عبادت بھی کرتے ہیں اور مدد بھی تجھی سے چاہتے ہیں. جب ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں تو اے خدا ہماری ہدایت کر صراط المستقیم کی طرح. صراط مستقیم کی یعنی یہ وہ دعا ہے جو ہر مسلمان پر کرنا واجب ہے. تو اس کے معنی اس کے کوئی اپنی اہمیت ہوگی، اپنی افادیت، اس کا کوئی فائدہ ہوگا، تبھی ایک دعا کی اتنی زیادہ تکرار کیوں؟ دن میں 10 دفعہ انسان کے اے خدا ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر دے، اے خدا ہمیں صراط مستقیم، نماز پڑھ رہا ہے پھر بھی کہہ رہا ہے مجھے صراط مستقیم کی ہدایت کر دے، قرآن پر ایمان ہے پھر بھی کہہ رہا ہے صراط مستقیم کی ہدایت کر دے، اللہ کو مانتا ہے تبھی تو کہہ رہا ہے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر دے، پیغمبر کو مانتا ہے تبھی تو کہہ رہا ہے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر دے. لہٰذا اس میں اتنی تکرار کے ساتھ خدا کیوں کہہ رہا ہے کہ تم صراط مستقیم کی دعا کرو، کیونکہ صراط مستقیم وہ صراط ہے جو نجات یافتہ صراط ہے، جو انمتا علیہم بھی ہے، غیر المغضوب ولا الضالین بھی ہے، کہ اس کی گفتگو انشاءاللہ بعد میں آئے گی. ابھی یہ کہ صراط مستقیم کیا ہے. صراط، عزیزان محترم، خداوند متعال نے سب سے پہلے لفظ جو استعمال کیا وہ اہدنا صراط المستقیم. اس سے پہلے آپ دیکھیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، نعبد نستعین اور اہدنا، تینوں خداوند متعال نے سنگولر استعمال نہیں کیے بلکہ پلورل استعمال کیے، جمع کا صیغہ استعمال کیا. یعنی ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، ہماری تو ہدایت کر دے. اہدینی کا، اہدنا کا، ہماری ہدایت کر دے، میری ہدایت کر دے نہیں. اس کے لیے علماء نے لکھا کہ اس سے دو نقطے بیان ہوتے ہیں. ایک یہ کہ نماز کا اصل جو وجوب ہے وہ جماعت کے ساتھ ہے، لیکن امت کی سہولت کے لیے خدا نے اس کو فرادہ بھی رکھا ہے، یعنی جتنا ہو سکے انسان جماعت سے پڑھے، کیونکہ وہ سب کے ساتھ مل کر دعا کرتا ہے کہ خدا ہمارے ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں خدا, ہم تیری عبادت کرتے ہیں, یعنی ہم کرتے ہیں جب مل کر عبادت کرتے ہیں, جب انسان ہم کا لفظ استعمال کرتا ہے. دوسری طرف کہا علماء نے کہا یہ تمام صیغے جو اللہ تعالیٰ نے پلورل استعمال کیے اور سب جو ہے جمع کے ساتھ استعمال کیا, اس کی دلیل یہ ہے کہ خدا بتانا چاہتا ہے اہل اسلام سب ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں, اور ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان اپنے لیے تو کہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں, اے خدا میں تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں, اے خدا میں تجھ سے ہدایت چاہتا ہوں, اور اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو بھول جائے. نہیں, انسان جو بھی دعا کرے وہ جس طرح سے اپنے لیے دعا کر رہا ہے اسی طرح مسلمان بھائی کے لیے بھی دعا کرے. سلوات پڑھے محمد و علی
محمد.
تمام مسلمان اس دعا میں برابر ہیں, ہر مسلمان پر خدا نے واجب قرار دیا کہ تمہیں صراط المستقیم کی دعا کرنا ہے تاکہ خدا کے راستے پر آ جاؤ. اب یہ جو ہدایت ہے عزیزان محترم, خدا بند متعال سے جو ہم کہتے ہیں خدا اہدنا صراط المستقیم, ہماری ہدایت کر, خدا بند متعال کی جو ہدایت ہے, خدا بند متعال نے چند طرح کی ہدایت انسان کی ہے اور مختلف چیزوں کی ہدایت کی ہے. ہدایت جو ہے ایک مرتبہ تکوینی ہدایت ہوتی ہے, جس کو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, فزیکل ہدایت. جب بھی ولایت تکوینی آئے یا ہدایت تکوینی آئے, لفظ تکوین جہاں استعمال ہوتا ہے وہاں فزیکل مراد ہوتا ہے, فزیکل ہدایت. خدا نے کچھ فزیکل ہدایتیں رکھی ہیں, خود تشریح ہدایت رکھی ہیں جن کو شریعت کے لباس میں بھیجا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے تکوینی ہدایات رکھی ہیں وہ بھی خود دو طرح کی ہیں. ایک وہ ہدایت ہے جو انسان ارن کرتا ہے, کسب کرتا ہے, حاصل کرتا ہے, خدا نے اس کے وسائل دے دیے, لیکن وہ وسائل ہدایت نہیں, ہدایت لینا انسان کا خود کام ہے. لیکن ایک وہ ہے جو کسبی نہیں ہے, یعنی ارن کرنے کی ذرت نہیں ہوتی, اس کو ایفرٹس کی ضرورت نہیں ہوتی, بذات خود خدا نے وہ ہدایت انسان کے اندر فکس کر دی ہے. جو خدا بند متعال نے انسان کو وسیلہ ہدایت دیا اور وہ بھی فزیکل وسیلہ ہدایت دیے, یعنی ہدایت تکمینی کا اہتمام کیا, وہ ہدایت ہے انسان کے فائیو سینسز. یعنی انسان کو خدا نے آنکھ دی, یہ بھی انسان کی ہدایت کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ناک دی, ناک بھی انسان کی ہدایت کرتی ہے. خدا نے کان دیے, کان بھی اس کی ہدایت کا کام کرتے ہیں. انسان کو ٹچ کرنے کی صلاحیت دی, یہ بھی خدا کی ہدایت کا راستہ ہے. اللہ نے انسان کو زبان دی اور ٹیسٹ کا اللہ تعالیٰ نے شعور دیا, یہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت کا راستہ اپنایا. یعنی انسان کی ہدایت کے لیے خدا نے یہ فائیو سینسز بیان کیے کہ دیکھو ان پانچ چیزوں کے ذریعے تم ہدایت حاصل کر سکتے ہو. تم اس آنکھ کے ذریعے خدا کی قدرت کو دیکھو, اس کان کے ذریعے قدرت کی خدا کے حمد و ثنا کو سنو, اس زبان کے ذریعے تم خدا کی حمد و ثنا کرو اور خود اس زبان پہ غور کرو, تم اس آنکھ پہ غور کرو, ان نعمات پہ کتنے قسم کی ہم نے خوشبوئیں بنائی ہیں, ان خوشبوؤں کو سن کر تم ہمارے ربوبیت کا اعلان کرو. یہ تمہیں ہدایت کرتی نظر آئے گی. یعنی انسان اگر اپنے پانچ حواس خمسہ جسے کہا جاتا ہے, سکس فائیو سینسز کہا جاتا ہے, اگر صحیح طرح سے ان کو بروئے کال ہے, ان کے ذریعے کام کرے تو خدا بندے متعلق یہ ہدایت کر دیتے ہیں انسان کو. لیکن ہاں یہ بات اور ہے کہ فقط یہ ہدایت کا راستہ نہیں ہے, ہدایت کا راستہ اس کے علاوہ بھی ہے. لہذا ایک طرح کی ہدایت جو خدا نے دی ہے وہ ہدایت یہ دی ہے کہ انسان اپنے فائیو سینسز کو بھی استعمال کرے اور اس کے ذریعے خدا کی. آج یہ بات ضروری نہیں کہ انسان اسپرچل طور پہ کچھ سمجھتا ہے تبھی اس کو خدا کی قدرت نظر آتی ہے. آپ میڈیکل سائنس کے اسٹوڈینٹ سے پوچھیں, اگر وہ خدا بندے متعال پر عقیدہ رکھتے ہیں اور اس کی خلقت پر, اس کے خالقیت پر عقیدہ رکھتے ہیں, اس کے خالق ہونے پہ عقیدہ رکھتے ہیں, تو انسانی جسم میں کتنے خدا نے نمونے بنائے ہیں اپنی خلقت کے. انسان کا اپنا جسم دیکھے, میں ایک کتاب میں پڑھا تھا, عجیب حیرت کی بات ہے جانے محترم, مجھے وہ میٹر تو یاد نہیں رہے کلو میٹر کتنے ہوتا ہے, کسی کو کرہ زمین کا یاد ہو تو اس کو اس سے یاد آئے گا. اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں مغز بنایا ہے جو ایک پاؤ کا ہوتا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہوتا, تھوڑا بہت زیادہ ہوتا ہے, بہت مختصر سا ہوتا ہے, لیکن پورے جسم کو کنٹرول جو کرتا ہے وہ آپ کا دماغ کرتا ہے. برین جو ہے آپ کا, وہ پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے. تمام نروز, جتنی نروز ہیں, ہر نروز کا ایک اپنا کام ہے, وہ کام کرتی ہے. کوئی کسی چیز کو, کوئی حرارت کو بتاتی ہے, کوئی اسمیل کو بتاتی ہے, کوئی سختی کو بتاتی ہے, کوئی نرمی کو بتاتی ہے, کوئی یادداشت کے کام آتی ہے, کوئی میموری کو کام کرنے کے لیے کرتی ہے, مختلف چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. اور بہت سینسیٹیو اللہ تعالیٰ نے انسان کا مزاج بنایا اور اللہ نے انسان کا برین بنایا, بہت سینسیٹیو. اس کو اللہ نے بہت محفوظ مقام پہ رکھا, کئی ایک جو ہے کھوپڑی میں رکھا, اس کے اندر جلد رکھی, جلد کے اندر جلد رکھی, کئی تاہوں میں رکھا تاکہ یہ محفوظ رہے. لیکن ازانی موتا وہ نرو کتنی باریک ہوتی ہے, کتنی سینسیٹیو ہوتی ہیں, ایک اور کس کثرت سے ہوتی ہے انسان کے دماغ میں. میں پڑھ کے جو حیرت ہوئی وہ یہ ہوئی کہ اگر انسان کی جو صرف دماغ میں نروز ہیں ان کو اگر ایک دوسرے سے کنیکٹ کر دیا جائے, ایک دوسرے سے کنیکٹ کر دیا جائے, کتنی طویل ہوں گی, یہاں سے لندن تک یا لندن سے پاکستان تک, کہاں تک نہیں, کہاں. اگر ان کو ایک انسان کی نفس کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کر دیا جائے, جو ایک دماغ میں انسان کے پائی جاتی ہیں, اگر ان کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کر دیا جائے تو ان کی لینتھ مجھے کلومیٹر اور میٹر میں یاد نہیں رہی, لیکن اس کا معیار یاد رہ گیا جو لکھا تھا, کہا دنیا کے گرد اس کو چار مرتبہ اگر گھمایا جائے تو وہ نفس گھوم سکتی ہے. چار مرتبہ. اب کرس کتنے کلو میٹر کا ہے, کتنے میٹر کا, بہرا لگا آپ کو پتا تو جانتے ہوں گے, چار مرتبہ. اس کے معنی خدا نے اتنی زیادہ نفس کو ایک اتنے سے مرکز میں رکھا. تو انسان اگر ہدایت لینا چاہے کہیں سے بھی خدا کی ہدایت حاصل ہو سکتی ہے. دوسرا جو ہدایت تکوینی وہ غیر قصبی ہے, یعنی کہ انسان کو ارن کرنے کی ضرورت نہیں ہے, خود بخود خدا نے رکھی ہے. وہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہدایت رکھی دو طرح کی ہیں, کچھ ہدایت فطری ہیں اور کچھ ہدایت عقلی ہیں. یعنی ہر انسان کو پتا ہے کہ جھوٹ بولنا ایک بری بات ہے, یہ کسی کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. بچہ بچپن سے اس بات کو جانتا ہے, کسی کو اذیت دینا بری بات ہے, کسی کا مال کھانا بری بات ہے, یتیم پہ ظلم کرنا بری بات ہے, یا کسی پہ بھی ظلم کرنا بری بات ہے. یہ وہ ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر فیڈ کر کے بھیجی. جیسے آپ کمپیوٹر خریدنے جاتے ہیں نا, کچھ پروگرام وہاں سے ڈاؤن لوڈ ہو کے آتے ہیں, فیڈ ہو کے آتے ہیں. ہر پروگرام آپ کو ڈاؤن لوڈ نہیں کرنا پڑتا, فیڈ نہیں کرنا پڑتا, وہ پہلے سے فکس ہوتے ہیں, وہ نیسسری ہوتے ہیں, اس کے بغیر کمپیوٹر چل ہی نہیں سکتا ہے, لہذا وہ پہلے سے اس میں ڈال دیے جاتے ہیں. اللہ نے جب انسان کو بھیجا تو کچھ ہدایتیں تھیں جو بیسک ہدایتیں تھیں, خدا نے متعلق انسان کو دے دی کہ بیسک چیزوں میں انسان غلطی نہ کرے, اس کو ہم کہتے ہیں ہدایت عقل. اللہ تعالیٰ نے عقل جو انسان کو عطا کی, اس عقل کے ذریعے بہت سی اچھائیوں کو انسان جانتا ہے, بہت سی برائیوں کو جانتا ہے, اور وہ پورے انٹرنیشنل سطح پہ ہوتا ہے. ایک افریقہ میں اگر کوئی جنگل میں بھی رہتا ہے, ایک کسی گاؤں اور دیہات میں بھی کسی ملک کے رہتا ہے, اور ایک جو ہے بڑے شہر میں رہتا ہے, بڑی سٹی میں رہتا ہے, بڑے مقام پہ رہتا ہے, بڑے منصب پہ رہتا ہے, لیکن ان سے اگر سوال کیا جائے گا, اگر عقلی سوال ہوگا, دونوں جواب ایک دیں گے. چاہے وہ تعلیم میں اس کا کچھ بھی ہو, کسی سے پوچھا جائے جھوٹ بری بات ہے تو بچہ بھی کہے گا جھوٹ بری بات ہے, 80 سال کا بوڑھا بھی کہے گا, ایک وزیر اعظم بھی کہے گا, انگوٹھا چھاپ آدمی کہے گا, نہیں جھوٹ بری بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے انسان کو ہدایت کر دی ہے, انسان کی عقلی ہدایت ہے. لیکن ایک اور ہدایت کا انتظام کیا, تکوینی ہدایت ہے, لیکن انسان کو ارن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ ہدایت ہے جس کو ہم فطرت کہتے ہیں. مثال کے طور پہ ہمیں جب بھوک لگتی ہے, آپ سوچیں کہ انسان کو اگر بھوک لگے اور بھوک کا احساس نہ ہو تو بچے لے, جب انسان بے ہوش ہو جائے, جب پتہ چلا تھا کہ میں پیدا انسان کا خالی ہو گیا تھا, لیکن خدا نے انسان کے اندر ایک سینسر فٹ کیا کہ جب تمہارا معدہ خالی ہوتا ہے, وہ سینسر جا کے دماغ کو بتاتا ہے کہ اب اس کو کھانے کی ضرورت ہے. یہ خدا نے انسان کی فطری ہدایت کی ہے تاکہ انسان کو پتا چل جائے اسے اس وقت بھوک لگی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فطرتاً رکھا ہے, یا انسان کے اندر جو محبت ایک دوسرے سے ہے, یہ ایک فطری محبت ہوتی ہے, ماں کو بیٹے سے, اولاد کو اولاد کو والدین سے, اللہ تعالیٰ نے یہ فطرت انسان میں رکھا ہے. ابھی ایسے گفتگو ہو رہی تھی کہ عبادت جو خدا نے رکھی ہے, غریزہ عبادت کو رکھا, یہ فطری ہے. ہر شخص فطرتاً عبادت گزار ہے اور عبادت کو پسند کرتا ہے, لیکن وہ عبادت کیسے کرنا یہ شریعت بتاتی ہے. لیکن فطرتاً انسان جو ہے وہ عبادت کو پسند کرتا ہے. اس کی مثال جو میں دیتا ہوں, اور بھی دی تھی, وہ یہی مثال دی تھی کہ انسان اگر ایک قلم کوئی لے اور اس کو پین لے اور کہے مجھے ایک نمبر لکھنے کو دو, اس کا تھینک فل ہوتا ہے, شکریہ کرتا ہے, یا آپ گاڑی چلاتے ہیں آپ کو کوئی جگہ دے دیتا ہے تو آپ اس کا فوراً شکریہ کرتے ہیں, حالانکہ اس نے روڈ آپ کے نام نہیں کر دی, ایک سیکنڈ کے لیے آپ کو راستہ دیا, آپ بھی نکل گئے, لیکن وہ آپ جو ہے اس کا تھینک کر کے آتے. کیوں؟ اس لیے انسان کی فطرت کہتی ہے جب کوئی تمہیں کوئی نعمت عطا کرے تو اس کا شکر کرنا چاہیے. تو جس نے تمام نعمتیں عطا کی ہیں تو اس کا شکر اوجب ہو جائے. اللہ پڑے محمد والے. اگر خداوند متعال جو ہے اس نے یہ اس ہدایت کا انتظام کیا, اس کے بعد خداوند متعال نے, یہ تو ہدایت تکوینی تین طرح کی, یعنی کہ ہدایت خدا نے انسان کو دی. آپ دیکھیں کتنا بڑا وہ ہدایت کرنے والا ہے. وہ کہتا ہے میں نے ہدایت کی, سب چیزوں کو خلق کیا, ثم ہدا, میں نے اس کے بعد سب کی ہدایت کر دی. انسان کی ہو, چاہے وہ جانور ہو, چاہے وہ سورج ہو, چاہے وہ جمادات ہو, خدا نے ہر چیز کو خلق کرنے کے بعد اس کی ہدایت کر دی. सूरज को बता दिया कि तुम्हें किस मिनट और कितने सेकंड में निकलना है, सूरज तभी निकलता है। चांद को कब गुरूब होना है, कब तुलू होना, वो सीधा होती है। पानी को कह दिया तुम्हें कब किस टेम्परेचर पे आके जम जाना है और किस टेम्परेचर पे आके तुम्हें लिक्विड बन जाना है। ताकि पानी जो है कानून कभी नहीं बदलता, वो उसी टेम्परेचर पे जाकर वो जम जाता है और एक खास टेम्परेचर पे आके वो पिघल जाता है। क्योंकि खुदा ने हर चीज की अपनी हिदायत की, लेकिन ये तकनीनी हिदायत की है। जानवर में पाई जाती, बाज जानवर होते हैं मरीज हो जाते हैं, अल्लाह ने उनको दवा का भी इहतमाम किया है। वहां पे जाए डॉक्टर तो नहीं होते, वहां हकीम तो नहीं होते, लिहाजा अल्लाह ने बता दिया कि तुम्हें अगर मर्ज हो जाए तो तुम्हें अव्वल तो मरीज कम होते हैं, अक्सर जानवर वो मरीज होते हैं जो इंसान के हाथे में होते हैं, जिनको इंसान पालता अक्सर वो मरीज रहते हैं, इंसान अपने हिसाब से खिलाता है। लेकिन जानवर जो खुद खाने पीने वाले होते हैं आजाद होते अक्सर तो मरीज भी नहीं होते, लेकिन अगर हो जाए तो खुदा ने उनकी हिदायत का इंतजाम किया है। ये सारी हिदायत जो है ये तकवीनी हिदायत हैं, ये खुदा ने दी, लेकिन हिदायत शरीयत का इंतजाम किया वो खुसूसन अल्लाह ताला ने इंसान के लिए किया। कि हिदायत तशरीह जो खुदा ने की, ये भी दो तरह की हिदायत है। एक हिदायत ये इराए तरीक, एक हिदायत है ईसाल मतलू इल मतलू। इराए तरीक क्या होता है, यानी मिसाल के तौर पर आपसे अगर कोई पूछे कि फला साहब का एड्रेस क्या है, आज मजलिस कहाँ पे हो रही है, आपने कहा कि ये एड्रेस लिख के दिए, कहा यहाँ पर मजलिस हो रही है, ये आपने उसको हिदायत की और वो जाहिर है उस आपकी हिदायत के मुताबिक उस एड्रेस से पहुंच जाएगा। एक मरतबा होता है कि नहीं, आपसे किसी ने एड्रेस पूछा कि फल मजलिस कहाँ हो रही है, फला साहब का घर कहाँ है, तो आपने उसका हाथ पकड़ा उस तक जहां तक उसे जाना था उसको उस मंजिल तक पहुंचा दिया, ये भी आपने उसकी हिदायत की। दोनों हिदायत होती है और शरीयत में ये दोनों हिदायत पाई जाती है, कानून शरीयत में दोनों हिदायत के मेथड पाए जाते हैं। बाद जगह खुदा बंदे मुताल ने इंसान के लिए हिदायत का अहतमाम ये किया कि जो भी अच्छा था जो बुरा था उसके हदफ और मकसद को बयान कर दिया कि देखो ये तुम्हारे लिए हलाल है, ये तुम्हारे लिए हराम है, यहां से तुम जो है जन्नत जाओगे और ये है रास्ता तुम्हारे जहन्नम जाने का। इसको भी हिदायत तशरीह कहते हैं। इस हिदायत का नाम है नबुवत और रिसालत। इस हिदायत का नाम है नबुवत और रिसालत। नबी का काम ये होता है कि शरीयत को वो पाबंद बना दे और शरीयत को वो बयान कर दे, और बयान करने के बाद नबी की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, रसूल की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। लेकिन एक और हिदायत है जिसे कहते हैं इसाल इलल मतलूब, यानी मतलूब तक पहुंचाना, उसको रास्ते में छोड़ा नहीं जा सकता, उसे हिदायत हिदायत इमामत
कहते।
इमामत वो हिदायत होती है कि जिसका काम ये होता है कि इंसान को आखिर तक लेकर जाए। इमाम जो होता है वो उस राह पर चलकर बताता है कि देखो तुम्हें इस हिदायत को हासिल करना। अगर पेश इमाम को जो पेश इमाम कहा जाता है, वो क्यों कहा जाता है, इसलिए पेश इमाम को पेश इमाम कहा जाता है क्योंकि वो पूरी ये नहीं होता तकबीर कह के हट जाता है कि वहां पढ़ते रहिए नमाज, पूरी नमाज पढ़ के बताता है तब आप उसके पीछे नमाज उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि वो आखिर तक नमाज को पहुंचाते हैं, लिहाजा इमाम कहलाता है। सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफा उनके पास मनसबे रिसालत और नबूवत के अलावा मनसबे इमामत भी मौजूद था, जैसे जनाब इब्राहिम के पास मौजूद था, जैसे जनाब इस्माइल के पास मौजूद था, दीगर अंबिया के पास मौजूद था। पैगंबर इस्लाम को अल्लाह ने दोनों हिदायतों से नवाजा था, यानी वो जो थे वो भी हिदायत करते हैं कि इंसान को हाथ पकड़ के उसको जन्नत और जहन्नम तक भी ले आ सकते हैं, और उसको दूर बैठ कर भी उन्होंने रास्ता बता सकते हैं, देखो ये तुम्हारा काम है, अगर इसको तुमने अंजाम दिया तो यकीनन तुम हिदायत याफ्ता हो जाओगे। यहाँ पे कौन सी हिदायत मुराद है, यहाँ कौन सी हिदायत है, यहाँ पे उलामा अक्सर उलामा ने लिखा कि यहाँ पे हिदायत इहदेना जो कहा जा रहा है, यहाँ पे हिदायत से मुराद हिदायत इरसाल इलल मतलूब, यानी मतलूब तक पहुंचाना। क्योंकि अगर हिदायत होती सिर्फ निशानदेही कर देना, सिर्फ एड्रेस लिख कर दे देना, तो होना ये चाहिए था, या होना ये चाहिए था इहदेना इला सिराते मुस्तकीम, ए खुदा हिदायत कर दे हमारी सिराते मुस्तकीम की तरफ। यानी ए खुदा का काम ये होता कि वो इंसान की हिदायत करता और बता देता देखो ये सिराते मुस्तकीम है, उसकी तरफ बता देता तो ये हो जाता अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत तो होती, लेकिन सिर्फ एड्रेस देने की हद तक कि अल्लाह ताला बता देता जाओ उस तरफ सिराते मुस्तकीम है। लेकिन अल्लाह ने इला सिराते मुस्तकीम इस्तेमाल नहीं किया, का इहदेना सिराते मुस्तकीम, ए खुदा हमें बजाते खुद सराते मुस्तकीम की हिदायत, ना कि सराते मुस्तकीम की तरफ जो रास्ता जाता हो, नहीं, خود صراط مستقیم یعنی ہمیں صراط مستقیم تک پہنچا دے. صلوات پڑھے محمد
صلی اللہ محمد وآل محمد.
لہذا صراط مستقیم کے بہت سے معنی کیے گئے اور بہت سی تفسیر کی گئی. قرآن مجید میں لفظ سبیل بھی استعمال ہوا ہے, سبیل کے معنی بھی راستہ ہوتا ہے. قرآن میں لفظ صراط بھی استعمال ہوا ہے, صراط کے معنی بھی راستہ ہوتا ہے. لیکن سبیل اور صراط میں فرق یہ ہے, جس طرح سے اگر میں مثال دوں, جیسے آپ کی مجھے نہیں پتا یہاں روڈز کے نام کیا ہوتے ہیں, ہمارے لندن میں اے روڈز اور بی روڈز کہلاتی ہیں اور ایک موٹر وے کہلاتا ہے, یہاں پہ شاید آٹو روٹ کہلاتا ہے. وہ جو موٹر وے آٹو روٹ ہوتا ہے وہ مین روڈ ہوتا ہے, جتنی چھوٹی روڈز ہوتی ہیں وہ اس مین روڈ پر آ کے ختم ہوتی ہیں, اصل جو روڈ ہوتی ہے وہ آٹو روڈ ہوتی ہے. قرآن مجید نے سبیل کی جمع استعمال کی ہے سبل, فی سبیل اللہ نہیں کہتے, اللہ کے راستے میں. قرآن نے سبیل کی جمع استعمال کی سبل, اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی سبیلیں مختلف ہیں, اللہ کی طرف جانے کے چھوٹے چھوٹے مختلف راستے ہیں, لیکن مین راستہ ایک ہے. کیوں؟ صراط کا لفظ خدا نے صرف واحد استعمال کیا. پورے قرآن میں صراط کی جمع نہ کہیں استعمال کی, نہ قرآن نے تسمیہ استعمال کیا, نہ کہا کہ دو صراط اور نہ کہ صراطوں کی جمع استعمال کی, ایک صراط. صراط کا لفظ خدا بند مطالعہ نے ایک ہی استعمال کیا, ہر جگہ لفظ صراط استعمال کیا. تقریباً 22 سے زیادہ مقامات پہ صراط کا لفظ استعمال ہوا, یا 40 مقامات پہ, ذہن میں نہیں. بہرحال جتنے مقامات پہ استعمال ہے, صراط کا لفظ جو ہے وہ خدا بند مطالعہ نے ہر جگہ مفرد استعمال کیا اور استعمال کر کے بتایا, دیکھو میرے پاس جو آنے والا راستہ وہ ایک ہے, سبیلیں بہت ساری ہیں لیکن مجھ تک پہنچنے والا راستہ ایک ہے. پھر سورہ یاسین میں خدا نے خود بتا دی, فاعبدونی ھذا صراط مستقیم, دیکھو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ صراط مستقیم کیا ہے تو تمہاری صراط مستقیم یہ ہے کہ تم میری عبادت کرو, یہی تمہاری صراط مستقیم. صلی اللہ علیہ
وسلم,
یہی تمہارا صراط مستقیم ہے. یعنی اگر خود راستے کی بات ہے تو انسان خدا تک نہیں پہنچ سکتا, اور کائنات میں پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کوئی شخص خدا کے مقام قربت تک نہیں پہنچ سکتا مگر وہ عبادت کے ذریعے, راتوں کو ریاضت کرنے کے ذریعے. اور پیغمبر نے خاص طور پہ کہا کہ دن کی عبادتوں سے زیادہ رات کی عبادت انسان کو خدا کے زیادہ نزدیک کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کے سکون کا وقت ہوتا ہے, لہذا کا رات کی رات, یعنی پیغمبر نے لفظ استعمال کیا وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جب تک رات کی سواری پہ سوار نہیں ہوگا وہ اس وقت تک خدا کا قرب حاصل نہیں کر سکتا. یعنی اگر کوئی چاہتا ہے کہ خدا کا قرب حاصل کرے, اسے رات کی عبادات کو انجام دینا ہوگا, تب وہ قرب الہی کے متصل بات پڑھ دیں. لہذا اگر کوئی راستے کی بات ہے تو راستہ فقط اور فقط جو ہے وہ خدا بند متعال کی عبادت ہے, بغیر عبادت کے کوئی کسی مقام پر نہیں پہنچ سکتا. یہ کہتا رہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اس سے کوئی حاصل نہیں ہوتا, یہ کہتا رہے کہ میں پیغمبر کی امت اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا, یہ کہتا رہے میں مولا علی کا شیعہ اس سے کوئی حاصل نہیں ہوتا, جب تک کہ ان کی اطاعت نہ ہو, جب تک کہ خدا کی عبادت نہ کی جائے, اس وقت تک انسان جو ہے راہ مستقیم پر نہیں آ سکتا, صراط المستقیم پر نہیں آ سکتا. لہذا علماء نے بتایا کہ صراط مستقیم, تمام علماء کی, یعنی میں مجموعہ ایک بیان کرنا چاہ رہا ہوں, اس میں شیعہ اور سنی میں کوئی فرق نہیں ہے, کہ صراط مستقیم کا ہدف کیا ہے, صراط مستقیم کا مقصد کیا ہے, صراط مستقیم کہاں تک لے کے جاتی ہے. ٹھیک ہے عبادت ہے لیکن لے کے کہاں تک جاتی ہے. بعض نے کہا صراط مستقیم حق سے پہنچا, حق تک پہنچاتی ہے. بعض نے کہا صراط مستقیم جو راہ جنت ہے. بعض نے کہا راہ حق ہے, یعنی اگر کوئی حق کا راستہ ہے اور حق تک پہنچا رہا ہے تو اسے صراط مستقیم کہتے ہیں. کوئی نے کہا نہیں, جو جنت تک پہنچاتا ہے راہ جنت کو صراط مستقیم کہتے ہیں. کسی نے کہا نہیں, حوض کوثر تک جو جاتا ہے اس راستے کو صراط مستقیم کہتے ہیں. کسی نے کہا نور ہدایت تک جو جاتا ہے اسے صراط مستقیم کہتا ہے. کوئی کہتا ہے جو ابدی
نجات تک راستہ پہنچا دے اسے صراط مستقیم کہتے ہیں. یعنی اگر صراط کے معنی عبادت کوئی خدا کے ہیں اور اس کا ہدف اور مقصد یہ ہے کہ انسان حق تک پہنچ جائے, انسان نجات پیدا کر لے, انسان جنت تک پہنچ جائے, انسان حوض کوثر تک پہنچ جائے, انسان نور ہدایت کو حاصل کر لے, تو عزیزان محترم چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ مولا صراط مستقیم کیا ہے, تو امام علیہ السلام نے بہت واضح جواب دیا کہ ولایت محمد و آل محمد صراط مستقیم. اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں, کہتے ہیں صراط مستقیم کے دو حصے ہیں, ایک حصہ اس دنیا میں ہے اور ایک حصہ آخرت میں ہے. جو دنیا میں ہے وہ اطاعت امام ہے اور جو آخرت میں ہے وہ مراد جو ہے صراط ہے, وہ پل جس کے اوپر سے سب کو گزرنا ہوگا جسے پل صراط کہتے ہیں. امام نے فرمایا جو اس دنیا میں اپنی صراط مستقیم پہ چلے گا, یعنی امام کی ہدایت کے مطابق چلے گا, وہی پل صراط سے گزر سکے گا. جو یہاں پر ہدایت کا عمل نکلے گا وہ پل صراط سے بھی نہیں گزر سکے گا. محمد محترم یعنی حدیث سے یہ بات پتا چلی کہ ولایت محمد والے محمد جو حقیقت ہے وہ یقیناً صراط مستقیم ہے, اور اس کی اس حقیقت کی جو تشریح امام نے کی وہ یہی کی کہ اس کے دو وجود ہیں, دو حصے ہیں, ایک دنیا میں ہے اور ایک آخرت میں. دنیا کے معنی یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ امام کی اطاعت کرے, آخر میں جو شخص یہاں پر امام کا اطاعت گزار ہوگا وہ آخرت میں کامیاب ہو جائے گا, وہ آخرت میں سرفراز ہو جائے گا. لیکن جانے محترم جب پیغمبر اسلام سے یہ سوال کیا گیا کہ یار متفق علیہ حدیث ہے, پیغمبر سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اگر ہمیں صراط مستقیم نہ ملے تو ہم کس طرح سے پہچانے کہ صراط مستقیم کیا ہے, تو پیغمبر نے کہا تھوڑی دیر خاموش رہو. تھوڑی دیر لوگ خاموش رہے, اتنے میں علی وارد ہوئے, تو پیغمبر نے کہا دیکھو اگر تمہیں راہ نجات نہ مل رہی ہو, راہ صراط نہ مل رہی ہو, تو یہ علی وہ ہے جو خود صراط مستقیم ہے. ایک مرتبہ ان کی ولایت ہے, ایک مرتبہ خود وجود مقدس علی ابن ابی طالب ہے جو صراط مستقیم ہے اسی چیز کے اشارے پہ. لہذا علماء نے بہت سی تفسیریں کی کہ صراط کے معنی وہ ہے جو حق کی طرف راستہ جاتا ہو, صراط کے معنی وہ ہے جو جنت کی طرف راستہ جاتا ہو, صراط کے معنی وہ ہے جو حوض کوثر کی طرف جاتا ہو, صراط کے معنی ہے وہ جو انسان کو نجات دلا دے, صراط کے معنی وہ راستہ ہے جو کہ نور ہدایت رکھتا ہو. لہذا پیغمبر اسلام نے مختلف حدیث میں اس حدیث میں صریحاً بیان کر دیا کہ دیکھو تمہارے لیے علی صراط مستقیم ہے, علی کا راستہ صراط مستقیم ہے, جہاں پر علی دکھے سمجھ جانا وہ صراط مستقیم ہے. اگر تم اس کو حق کہتے ہو تو علی حق کے ساتھ ہے, اگر اسے کوثر کہتے ہو تو وہ ساقی کوثر ہے, اگر تم اسے جنت کہتے ہو تو وہ قسیم نار والجنہ ہے, اگر تم اسے نجات کہتے ہو تو وہ سفینہ نجات ہے, اگر تم اسے نور ہدایت کہہ رہے ہو تو وہ نور الہی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دو. محترم انسان اگر صراط المستقیم پر جانا چاہتا ہے, امام علی علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہتے ہیں یہ وہ راستہ ہے. امام کی میں نے ایک حدیث بیان کی تھی نا, امام خود کہتے ہیں کہ میرے متعلق تین افراد ہیں, ایک میری دشمنی میں مارے گئے اور ایک میری دوستی میں, یعنی بیچ کا راستہ علی بن ابی طالب کا ہے. خود جب صراط کی تعریف امیر المومنین نے کی تو تعریف یہ کی کہ افراط و تفریط سے بچنے کا نام صراط مستقیم ہے, یعنی راہ اعتدال کا نام, یعنی وسط کا راستہ, درمیانے راستہ اپنانے کا نام, چاہے انسان اعتقادات میں ہو, چاہے اخلاقیات میں ہو, چاہے دینی چیزوں میں ہو, چاہے فقہی مسائل میں ہو. ایک انسان کو نجاست تعارف کا اگر خط ہو جائے تو اسے ہم مریض کہتے ہیں, کہ یہ شکی ہو گیا ہے, یہ بہت مرض کرتا ہے. انسان جس چیز میں ابھی ہو وہ اعتدال ہاتھ میں رکھے, وہ اعتدال جو ہے وہ صراط مستقیم ہے. کیونکہ اگر اعتدال کو مجسم کیا جائے تو علی بن ابی طالب بنتا ہے, عبادت کو اگر مجسم کیا جائے تو علی بن ابی طالب بنتے ہیں, حق کو اگر مجسم کیا جائے تو علی بن ابی طالب بنتے ہیں, حوض کوثر کو مجسم کر دیں تو علی بن ابی طالب بنتے ہیں, اگر ولایت علی کو مجسم کر دیں تو علی جنت خدا بنتی ہے, اور اگر جنت کو مجسم کیا جائے تو علی بن ابی طالب. لہٰذا جان محترم, بغیر ولایت امیر المومنین کے اور بغیر حضرت علی علیہ السلام کے کوئی انسان صراط مستقیم نہیں پا سکتا, کیونکہ پیغمبر نے صراط کا ایک مصداق بھی امیر المومنین کو بتایا. اس کے علاوہ کسی شخص کو نہیں کہا کہ وہ صراط مستقیم ہے. میں اس کے لیے ایک مثال دیا کرتا ہوں, مجھے یاد نہیں میں نے آپ کے دی ہے کہ نہیں. وہ مثال یہ ہے کہ جان محترم, انسان کس طرح سے ایک وجود صراط مستقیم بن سکتا ہے؟ کبھی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے, راستہ راستہ ہوتا ہے اور یہ راستے پہ چلنے والے ہیں, یہ راستے پہ چلنے والے ہیں. وہ راستے کیونکہ دیکھیے, ایک سوال اگر میں آپ سے کروں, پتہ نہیں آپ کے ذہن میں آیا نہیں آیا, کہ صراط مستقیم کی دعا تو خود حضرت علی بھی مانتے تھے, صراط مستقیم کی دعا تو خود پیغمبر اسلام بھی مانتے تھے, تو ہمارے دامن میں کیا بچا؟ جب پیغمبر اسلام بھی کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر دے, خود مولا علی بھی کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر دے, دیگر معصومین بھی یہ کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر دے. ایک صحابی رسول تھے, ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا, ظاہراً مقاص نام تھا ان کا. وہ جو تھے اس بات پر کہ لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ تمہارا دین کیسا دین ہے کہ ہر روز تم دعا کرتے ہو, اس کے معنی تم کو ابھی تک خود یقین نہیں ہے کہ تم صراط مستقیم پر ہو, اور کہا تمہارے نبی بھی دعا کرتے تھے. تو اس چوتھے انہوں نے مذہب اسلام کو چھوڑ دیا اور شام میں جا کے آباد ہو گیا. خلیفہ دوم کا دور تھا, لہذا خلیفہ نے مولا کائنات کو بلوایا اور کہا یا علی, یہ صحابی رسول تھے اور اس کے بعد وجود یہ دین چھوڑ کے چلے گئے, لہذا آپ بتائیں اس کا جواب کیا ہے کہ یہ آپ, ہم اور آپ جو دعا کرتے ہیں اور خود پیغمبر جو دعا کرتے تھے, اس کے معنی کیا ہیں؟ کیا وہ ان کو اب تک صحیح راستہ نہیں پتا تھا؟ کیا وہ نہیں جانتے تھے صراط مستقیم کیا ہے جس کے لیے خدا سے مسلسل دعا کرتے تھے؟ ایک دفعہ نہیں, دن میں 10 مرتبہ دعا کرتے تھے. تو امیر المومنین نے کہا لاؤ قرطاس و قلم دو, میں اس کو جواب لکھتا ہوں. امیر المومنین نے اس کو جواب لکھا, کہا دیکھو صراط مستقیم سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے راستے پہ قائم رہے. اللہ کا راستہ جو ہے وہ, کیونکہ خدا ذات خدا لامتناہی ہے, اس کی شان لامتناہی ہے, اس کا جمال لامتناہی ہے, اس کی مشیت لامتناہی ہے, اس کا وجود لامتناہی ہے, اس کا کمال لامتناہی ہے, کیونکہ اس کی ذات کی لامتناہی ہے. اگر کوئی قرب خدا حاصل کرنا چاہتا ہے تو کبھی بھی کسی ایسے مقام پر نہیں پہنچ سکتا جہاں پر وہ اسٹاپ ہو جائے اور کہے میں تو خدا کے قرب تک پہنچ گیا, میں تو اپنے ہدف کو تمام کر چکا, میں تو اپنے جرنی کو ختم کر چکا, میرا سفر ختم ہو چکا. سفر وہاں پہ ختم ہوتا ہے جہاں پر حدودیں ہوتی ہیں, جہاں پہ چیز محدود ہوتی ہے, کیونکہ یہ سفر وہ ہے, صراط مستقیم وہ ہے جو انسان کو خدا سے ملاتی ہے. تو مولا علیہ السلام کہتے کیونکہ اس کی ذات لا محدود ہے, اس کی ہر وقت ایک نئی شان ہوتی ہے, لہذا ہر شخص کو ہر لحاظ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ وہ خدا سے قرب حاصل کرے. سلوات پڑھے محمد والے. لیکن یہ ہو نہیں سکتا. مثال کے طور پہ چھٹے امام سے کسی نے پوچھا تھا, چھٹے امام نے بھی یہ جواب دیا, کہا کہ اچھا یہ بتاؤ اگر صراط مستقیم کے معنی, کیونکہ صراط مستقیم لفظ تو ایک ہے لیکن یہ لفظ درجہ دار ہے, اس میں مختلف لیولز ہیں. ایسا نہیں ہے جتنا میں صراط مستقیم پہ ہوں اس طرح سبھی صراط مستقیم پہ ہوں گے, جتنا آپ صراط مستقیم پہ وہ بھی اس طرح صراط مستقیم نہیں. امام نے کہا, کہا موسیٰ اور عیسیٰ, ابراہیم و اسماعیل, کہا یہ اللہ کے نبی تھے؟ کہا یا رسول, یا ابن رسول اللہ, وہ نبی تھے. تو کہا جب وہ نبی تھے, کہا تمہارا لیول اور ان کا لیول ایک جیسا ہے؟ پیغمبر مولا سے ان سے انہوں نے پوچھنے والے کا نہیں, مولا ایسا نہیں ہے کہ ہمارا لیول اور نبیوں کا لیول ایک جیسا ہو. تو کہا وہ نبی بھی صراط مستقیم پر تھے اور تم بھی صراط مستقیم پر ہو، لیکن تم ایک خاص درجے پر ہو، وہ ایک خاص درجے پر تھے، وہ ان کا درجہ الگ تھا، وہ اپنے درجے سے بلندی چاہتے تو اپنے درجے سے بلندی چاہتے۔ سلوات پڑھے محمد والے، صراط مستقیم ہے سب کے لیے یہ راستہ، لیکن اس راستے پہ چلنے والے سب برابر نہیں ہے، ہر شخص کا ایک مقام اپنا جدا ہے، ہر شخص کا ایک علیحدہ مقام ہے، لہذا وہ اس مقام سے آگے جانے کے لیے، اس مقام سے بڑھنے کے لیے، اس لیے علماء نے اس روایت کے ذیل میں، اس آیت کی تفسیر میں اکثر نے جو مثال دی ہے تاکہ مومنین کو یہ بات واضح ہو جائے، وہ یہ کہ جہاں پہ یہ ہم کہتے ہیں کیونکہ مطلق کمال، میں بار بار دیکھیں توحید پہ میں کافی زور دیتا ہوں تاکہ انسان کو واضح ہو جائے، مطلق کمال جسے کہتے ہیں، جہاں پہ سارے کمال جو ہیں اپنے اتمام پر ہوتے ہیں، وہ صرف ذات اقدس الہی ہے اور باقی چیزیں تکامل پاتی ہیں کیونکہ اس کمال کی طرف سفر کر رہی ہیں، وہ اس خدا کی طرف سفر، خدا کمال مطلق ہے، باقی سب اسی کی طرف جا رہے ہیں، اسی کا قرب چاہتے ہیں، لہذا ہر چیز جو تجریداً کمال چاہتی ہے، لیکن صرف ذات اقدس الہی ہے جو صرف ایسی باکمال ہے جہاں پہ کمال میں اضافہ نہیں ہونے والا، جو کیونکہ وہ کمال مطلق ہے، بس یہ ضرور ہے کہ اس کی شان مسلسل تبدیل ہوتی رہتی ہے، ہر آن وہ ایک نئی شان سے ہوتا ہے، ہر لہجے وہ ایک نئی شان سے ہوتا ہے، ہر لہجے اس کی ایک نئی قدرت ہوتی ہے، لہذا خدا بند متعال جو ہے وہ کیونکہ کمال مطلق ہے اور سب اس کمال کی طرف جاتے ہیں، لہذا ہر ایک کو حق حاصل ہے، چاہے پیغمبر اسلام ہو، چاہے مولا کائنات ہو، چاہے صدیقہ طاہرہ ہو، چاہے دیگر انبیاء ہو، ان کو سب کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر یہ دعا کریں، اے خدا تو ہمیں مزید کمال دے دے، اے خدا تو ہمیں مزید قرب دے دے۔ کا مثال کیا دی؟ کا مثال یہ ہے کیوں اتنی کثرت سے آیا ہے کہ محمد والے محمد پہ درود پڑھا رہے ہیں، کہا کیوں محمد والے محمد سے کثرت سے درود پڑھا کرو، درود پڑھنے سے ہوتا کیا ہے، اگر ہم درود نہ پڑھائیں تو کیا ہوتا ہے، اور درود پڑھتے تو ہمیں اجر کس بات سے ملتا ہے؟ کہا جب انسان درود پڑھتا ہے تو خدا بند متعال کی ایک نئی رحمت ہوتی ہے، میں نے کہا نا اس کی ہر وقت ایک نئی شان ہوتی ہے، جب انسان پیغمبر اسلام ان کی آل پر درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی ایک نئی رحمت کو خلق کرتا ہے اور وہ بھیجتا ہے، کیونکہ ہم دعا بھی ہی کرتے ہیں، اے خدا بھیج محمد والے محمد پر اپنی رحمت کو، اگر خدا نہ بھیجے تو ہمارا پڑھنا ابس ہے، اور اگر خدا بھیج رہا ہے تو بھی ہم سے پڑھنے کیوں کہا گیا، یہ پڑھ کے بتائے ہی گیا کہ تم دعا کرو کہ اللہ محمد والے محمد پہ ہر آن ہر لہجہ رحمت نازل کرتا رہے، خدا جس طرح ہر لہجہ ان کے لیے ایک نئی رحمت نازل کرتا ہے، اسی طرح سے یہ صاحبان کمال ہر لہجہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم خدا کا ایک نیا کمال حاصل کریں۔ سلوات پڑھیے محمد ارے تکبیر ارے سالت ارے حیدری محمد
والے
محمد۔ جیسے آپ آٹو روٹ پہ جاتے ہیں تو بہت سارے آپ یہ سینکڑوں ہو سکتا ہے کبھی ہزاروں لوگ اس آٹو روٹ پہ ہوں، لیکن کیا ہر ایک کا نقطہ جو ہوتا ہے ایک ہی ہوتا ہے، ہر ایک ہی مقام پہ ہوتا ہے؟ مثلا یہاں سے آٹو روٹ سے آپ فرانس جا رہے ہیں، اگر فرانس جا رہے ہیں تو آپ فرانس جاتے وقت آپ سب جو ہے ایک ہی اس میں برابر ہوں گے نہیں، کچھ لوگ آگے ہوں گے، کچھ لوگ پیچھے ہوں گے، ہر ایک کا مختلف درجہ ہوگا، یہ مادی درجات ہیں، وہاں پہ مانوی درجات ہیں، یقیناً وہ کامل ترین مخلوق ہیں، یقیناً ان کے کسی چیز کا نقص نہیں پایا جاتا، لیکن کیونکہ ایک قانون ہے، وہ قانون یہ ہے کہ بہرحال واجب الوجود خدا کی جو ذات ہے وہ لامحدود ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی اس کی مخلوق ہے وہ محدود ہے، اور محدود کتنے ہی بافضل کیوں نہ ہو، کتنے ہی بافضیلت کیوں نہ ہو، کیوں کتنے ہی باکمال کیوں نہ ہو، یہ ایک سائنس کا قانون ہے، یہ ایک میتھمیٹکس کا قانون ہے، کہ جب انسان لامحدود کو تصور کرتا ہے، چیز کتنے ہی بھی کثرت میں ہو اسے زیرو شمار کیا جاتا ہے، یعنی اس کی وقت جو ہوتی زیرو ہوتی، کس کے مقابلے میں؟ جو چیز لامحدود ہوتی ہے، کیونکہ ذات اقدس خدا کی ذات لامحدود ہے، اس کے مقابلے میں جتنی ذات ہے وہ سب محدود ہیں۔ جب محدود ہیں تو سب کمال طلب ہیں، لہذا پیغمبر اسلام بھی دعا کرتے ہیں، آئمہ طاہرین بھی دعا کرتے ہیں کہ اے خدا ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے. لیکن یہاں امام فرماتے ہیں، کہتے ہیں ہدایت سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کو راستہ نہیں پتا، بلکہ ہدایت سے مراد یہ کہ اے خدا تو ہمیں لے کے آئے، اب اس ہدایت پر باقی رکھ، ثابت قدم رکھ. صلوات پڑھے محمد والے. لیکن جان محترم بات یہاں تھی کہ صراط مستقیم جو پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں، ایک دفعہ مجسم کر رہے ہیں صراط مستقیم کو. کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ انسان کے لیے کوئی نمونے عمل ہونا چاہیے.
سبحان اللہ،
انسان کے لیے کوئی نمونے عمل ہونا چاہیے. یہ صراط مستقیم مولا کی جو مثال دی گئی ہے وہ بطور نمونے عمل دی گئی ہے کہ اگر انسان، یہ میں مثال دے چکا ہوں، آپ دیکھیے کہ دریا میں پانی بہ رہا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ دریا بہ رہا ہے تو وہاں دریا نہیں بہتا، پانی بہتا ہے. لیکن وہ اتنا زیادہ پانی بہتا ہے، مسلسل پانی بہتا ہے، آپ کہتے ہیں دریا بہ رہا ہے.
سبحان اللہ.
یا آپ کے گھر کی ٹنکی ابل جاتی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ٹنکی ابل گئی، ٹنکی بہتی، جبکہ ٹنکی نہ ابلتی ہے نہ ٹنکی بہتی ہے، پانی بہتا اس میں سے. یا خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہیں، کہتے ہیں مزار کے نیچے انسان جا کے دعا کرے، وہ جو پرنالا لگا ہے مزاب رحمہ کہتے ہیں، پرنالا بھی وہ رحمت کا ہے کیونکہ خدا کا گھر ہے. لہذا جب اس میں سے پانی بہتا ہے یا گھر کے کسی مزاج سے پانی بہتا ہے تو ہم کہتے ہیں مزاب بہ رہی ہے، نالی بہ رہی ہے، پرنالا بہ رہا ہے. لیکن نہیں، وہ تو نہیں بہتا، وہ تو اسٹل اپنی جگہ پر ہوتا ہے. لیکن کیا چیز بہ رہی ہوتی ہے؟ پانی بہ رہا ہوتا ہے. لیکن کیونکہ ان کا آپس میں رشتہ اتنا نزدیکی ہوتا ہے کہ اس کی نسبت اس کو دے دی جاتی ہے، اس کی نسبت ان کو دے دی جاتی ہے، اتنا ہوتا ہے. قرآن میں خدا بندے متعال نے کیا بیان کیا؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ کیا صراط مستقیم کا نام عبادت خدا ہے. یعنی تم خدا بندے متعال کی عبادت کرو، ہذا صراط مستقیم، خدا کی عبادت کرنا ہی صراط مستقیم ہے. ایک مرتبہ انسان عبادت کر کے عابد بنتا ہے، ایک مقام وہ آتا ہے انسان خود اتنی عبادت کرتا ہے کہ اب اسے عابد نہیں خود عبادت کہا جاتا ہے. جب اسے عبادت کہا جاتا ہے تو اب وہ راستہ نہیں ہوتا، اسے کہتے ہیں یہ صراط مستقیم ہے. علی نے اللہ کی اتنی عبادت کی ہے، اللہ کی اتنی عبادت کی ہے، علی کی ایک ضربت کیونکہ سکرین کی عبادت سے. لہذا آیت اللہ نوری حمدانی فرماتے ہیں، کہتے ہیں انسان غور تو کرے کہ علی کی ایک ضربت سکرین کی عبادت پر فضیلت رکھتی ہے، تو علی کی دو رکعت نماز کس کی فضیلت
رکھتی ہے؟
اس حقیقت کی طرف، کیونکہ بغیر ولایت کے، بغیر امیر المومنین کے انسان صراط مستقیم پر پہنچ ہی نہیں سکتا، خدا کا قرب حاصل ہی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ خدا اس کے دین سے راضی نہیں ہے. انسان کس طرح حاصل کرے گا؟ میں نے بتایا ہدایت کے دو ہی راستے ہیں، ہدایت یا ارسال الی المطلوب ہے یا دلالت کرنا ہے، ارائے الی الطریق ہے. دونوں راستے شریعت کے ہیں اور شریعت ہی کا نام دین ہوتا ہے. لیکن خدا اس دین سے راضی ہے جس دین میں ولایت ہے. لہذا خدا نے جب ولایت کا اعلان کروایا تو کہا تھا رضی تو میں آج راضی ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دیکھو آج میں اسلام، کل بھی میرا تھا لیکن میں آج اسلام سے راضی ہوا. یہ آج جو خدا اسلام سے راضی ہوا ہے وہ اس لیے راضی ہوا ہے کہ آج ولایت کا اعلان ہوا. اگر ولایت نہیں ہوگی تو خدا اس دین سے راضی نہیں ہے، اس نماز سے راضی نہیں ہے، اس روزے سے راضی نہیں ہے. اس لیے بغیر ولایت کا دین خدا کے قابل قبول نہیں ہے. اللہ نے ان کی بنا پر، لہذا علی کی ولایت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو قبول کیا ہے. اور یہیں پہ آیت اللہ جوادی عاملی ایک جملہ بیان کرتا ہوں کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے آدم کو بھی دین دیا، موسیٰ کو بھی دین دیا، عیسیٰ کو بھی دین دیا، جناب ابراہیم کو بھی دیا، جناب اسماعیل کو بھی دیا، تمام انبیاء کو دین دیا، لیکن کسی کے دین کو خدا نے تکمیل کی سنت عطا
نہیں.
کسی کے دین کے لیے خدا نے نہیں کہا ہم نے دین کو کمپلیٹ کر دیا، لیکن پیغمبر اسلام کے دین کے لیے خدا نے یہ سنت عطا کی کہ الیوم اکملت لکم دینکم. دیکھو آج کے دن میں نے دین کمپلیٹ کر دیا. یہ آج کا دن جو کمپلیٹ ہو رہا ہے، کہا کیونکہ یہ ولایت کبریٰ امیر المومنین ہے، اگر اس کا اعلان پہلے ہو جاتا تو خدا کا دین وہیں پر کمپلیٹ ہوتا، لیکن خدا نے اعلان نبوت کے بعد مولا کی ولایت کا اعلان کیا، لہذا یہاں پر دین کمپلیٹ ہوتا.
محترم،
سبحان اللہ، سبحان اللہ،
کیونکہ خدا کے رسول خود بتا کے جا رہے ہیں اپنے اصحاب میں کہ دیکھو اگر صراط مستقیم تمہیں دیکھنا ہے تو وجود علی ہے. کیونکہ پتا تھا علی کے میرے جانے کے بعد مختلف راستے ہو جائیں گے، لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا، ورنہ پیغمبر اسلام کسی بھی اپنے صحابی لیے کہہ دیتے الحق کو کہا فلاں فلاں ما الحق، لیکن ایک ہی کے لیے کیوں رسول نے کہا؟ علی مع الحق و الحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، یعنی بتانے کے لیے تاکہ بعد میں مسلمان پریشان نہ ہو، وہ دیکھ لے کہ کہاں پر علی ہے، جہاں پر علی ہے وہیں پر حق ہے، جہاں پر حق ہے وہیں پر علی ہے. لہٰذا اس پہچان کے لیے کسی کے لیے متفق علیہ حدیث ہے، یہ اہل سنت میں بھی ہے، تشیعوں میں حدیث وارد ہوئی، حق کا معیار علی کو قرار دیا تاکہ تم پہچان جاؤ کہ جہاں پر تمہیں علی نظر آئے بس سمجھ جاؤ وہیں پر حق ہوگا، جہاں پہ علی سے محفل خالی نظر آئے تو سمجھ جانا وہ
نہیں
ہے. اب ایک گفتگو کہ وہ حقیقت علی ہے کیا، وہ صراط مستقیم جو علی ہے اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی کیا ہے؟ ایک روایت میں نے پچھلے سال یعنی دو سال پہلے بیان کی تھی، اس کو تکرار کروں تاکہ میری بات واضح ہو جائے، پھر اس کے بعد دوسری روایت بیان کروں گا. کچھ افراد آئے، آنے کے بعد مولا سے پوچھا کہ علی آپ کی حقیقت کیا ہے، آپ کی کیا حقیقت ہے؟ تو مولا نے کہا حقیقت سننا چاہتے ہو؟ کیونکہ یہ سوال کئی مرتبہ آئمہ سے ہوا، اور بعض وقت آئمہ نے بتایا جو منع کیا کہ دیکھو تم نہیں سن سکتے، اور بعض لوگ نہیں مانے تو وہ بعض کی داڑھیاں سفید ہو گئی، بعض اپنے ہوش گوا بیٹھے اور پھر بعض اس طرح سے گئے. حقیقت ہر ایک کو نہیں بتائی، منع کیا. یہ افراد آئے، پیغمبر مولا علی سے پوچھا کہ مولا آپ کی حقیقت کیا ہے، یا علی آپ کی حقیقت کیا ہے؟ مولا نے کہا دیکھو میری حقیقت تم برداشت نہیں کر سکتے. کہا نہیں، آپ ہم کو بتائیے آپ کی حقیقت کیا ہے. لہذا بہت اصرار کیا، جب اصرار کیا تو امیر المومنین نے چند جملوں کا استعمال کیا، کہا انا الاول انا الاخر، میں اول بھی ہوں میں آخر
ہوں،
کہا میں حیات بھی دیتا ہوں اور میں موت بھی دیتا ہوں. بس یہ سننا تھا کہ وہ افراد اڑ گئے، کہا یا علی آپ گمراہ ہو گئے، یا علی آپ گمراہ ہو گئے، آپ کس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں کہ آپ اول بھی ہیں آپ آخر بھی ہیں، آپ حیات بھی دیتے ہیں آپ موت بھی دیتے ہیں، اور اٹھے کہا علی ہمیں نہیں سننا، ہم جانا چاہتے ہیں. جب یہ باہر جانے لگے ایک مرتبہ علی نے اشارہ کیا دروازے کو کہ بند ہو جا، تو آپ یہ نکلنا چاہیے. انہوں نے کہا یا علی یہ کیا آپ نے دکھایا؟ کہا جب سوال کیا تو سن کر جاؤ، جب سوال کیا تو سن کر جاؤ، جب سوال کا کیا تو. انہوں نے کہا اچھا ہم بیٹھ جاتے ہیں. بیٹھ گئے تو امیر المومنین نے کہا ہاں میں اول ہوں. کون سا اول ہوں؟ میں وہ اول ہوں جس نے سب سے پہلے تصدیق رسالت کی، جس نے پیغمبر کی سب سے پہلے تصدیق کی وہ میں اول ہوں، اور آخر ہوں جس نے اپنے ہاتھوں سے لحد میں پیغمبر کو اتارا وہ آخر میں ہوں، میں حیات دینے والا ہوں، سنت پیغمبر کو زندہ کرنے والا ہوں وہ میں علی کی ذات ہوں، اور میں بدعت کو مارنے والا ہوں اس لیے میں مارنے والا ہوں. یہ الفاظ بیان کیے. یہاں پہ آیت اللہ فاطمی کہتے ہیں، کہتے ہیں ہائے افسوس کہ یہ اہل معرفت نہ تھے. علی نے بہت سطحی کلام کر کے ان کو چھوڑ دیا، کہا کہ یہ معرفتی نہیں رکھتے، وہ تو اول کیونکہ اول سے سمجھے تھے اللہ کو کہہ رہے ہیں، جبکہ امام کے بیٹے امام کے فرزند امام کے پوتے چوتھے امام کہتے نہیں وہ اول نہیں ہے. الاول بلا اول الاخر بلا آخر، خدا تو وہ اول ہے جس کا کوئی اول نہیں ہے، خدا تو وہ آخر ہے جس کا کوئی آخر نہیں ہے. اول نہیں ہے خالی، الاول بلا اول وہ ایسا اول ہے جس کی ابتدا نہیں ہے، وہ ایسا آخر ہے جس کی انتہا نہیں ہے. لیکن ان کی معرفت اتنی تھی سے مولا کا، تو آیت اللہ فاطمیہ کہتے ہائے افسوس کہ اہل معرف نے سوال نہیں پوچھا تھا، معرفت علی کے رکھنے والوں نے سوال نہیں پوچھا تھا، تو علی نے بہت سطحی معنی بیان کر کے انہیں فارغ کر دیا، کہا آپ چلے جاؤ. پھر فرماتے ہیں کہتے کبھی اہل معرف نے بھی سوال کیا علی کی حقیقت کے مطابق، اور معرفت میں کون معرفت رکھتا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں اصحاب رسول میں ایک صحابی کا نام سلمان حسن ہے، ایک کا نام ابو ذر ہے، ایک کا مقام دسواں ہے، ایک کا مقام نواں ہے، ایک ایمان کے نوے دسویں پر ہے، ایک ایمان کے دسویں دسویں پہ ہے، دسویں درجے پر ہے۔ پیغمبر اسلام نے ان دونوں کو سند دی ہے، ایک کو منا اہل بیت کہا ہے، ایک کو صداقت کی سند دی ہے کہ ابو ذر ایسا سچا ہے کہ آسمان نے سایہ نہیں کیا، اور رمضان مسلمان وہ ہے جو ہمارے اہل بیت میں شمار ہوتا ہے۔ اب یہ دو اگر بیٹھے ہوں اور گفتگو ہو تو پھر گفتگو کیا ہوگی؟ دو ڈاکٹر کو بٹھا دیجئے تو گفتگو کیا ہوگی؟ میڈیکل ہی نہیں کر رہے ہوں گے۔ کوئی مولاناؤں کو بٹھا دے تو دین کا کوئی مسئلہ چھیڑ بیٹھے ہوں گے۔ دو انجینئرز کو بٹھا دیں تو انجینئرنگ پہ گفتگو ہوگی۔ اب سلمان و ابو ذر بیٹھے تو گفتگو کیا کریں؟
بسم اللہ،
واہ واہ واہ، لہذا گفتگو یہ تھی، گفتگو یہ تھی۔ ابو ذر نے سلمان سے پوچھا، کیونکہ دسویں درجے پہ تھے، یہ نوے درجے پہ تھے۔ جناب ابو ذر نے سلمان سے پوچھا کہ اے سلمان، یہ بتاؤ حقیقت علی کیا ہے؟ اس سے پہلے میں ایک مقدمہ بیان کر دوں تاکہ کسی طرح کا کنفیوژن نہ ہو۔ ایک بات یاد رکھیں، کائنات میں وجود کی دو قسمیں، کل رات کو بھی بات اوقات بحث تھی، کائنات میں وجود کی دو قسمیں، تیسری کوئی قسم نہیں ہے، ہو نہیں سکتی، عقلی قسم ہے۔ عقل کیا کہتی ہے؟ یا تو وجود ضرورت رکھتا ہے یا وجود ضرورت نہیں رکھتا۔ اب تیسری قسم کہاں سے لایا ہوں؟ جو چیز وجود ضرورت نہیں رکھتی اس کو ہم کہتے ہیں ممکن الوجود، جو وجود ضرورت رکھتا ہے اس کو کہتے ہیں ہم واجب الوجود۔ واجب ضروری چیز ہوتی ہے، ممکن جو ہے غیر ضروری چیز ہوتی ہے۔ ممکن الوجود ہے، ایک واجب الوجود ہے۔ کائنات میں فقط دو وجود کی قسمیں، دو وجود کے دائرے ہیں۔ واجب کبھی ممکن میں نہیں آ سکتا، ممکن کبھی واجب میں نہیں جا سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی ممکن وجود کتنا ہی بافضل ہو جائے، کتنا ہی با کرامت ہو جائے، کتنا ہی با شرف ہو جائے، کتنا ہی با کمال ہو جائے، وہ واجب کی حدود میں نہیں جا سکتا، اور واجب کبھی ممکن کی حدود میں نہیں آ سکتا۔ کائنات میں واجب کی حدود میں فقط اللہ کی ذات ہے، اور تمام مخلوق، اس کی جتنی بھی مخلوق ہے وہ سب کی سب ممکن الوجود ہے۔ اس کی تمام مخلوق، چاہے انبیاء ہو، چاہے اولیاء ہو، چاہے اوصیاء ہو، چاہے آئمہ ہو، چاہے معصومین ہو، چاہے عام انسان ہو، سب کے سب ممکن کے دائرے میں ہیں۔ اور اس کے علاوہ ذات اقدس الہ جو ہے، ذات خدا، وہ واجب کے دائرے میں ہے۔ یہاں پہ کتنے ہی شرط مل جائے، یہاں پہ کتنے ہی کمال مل جائے، کبھی بھی ممکن واجب کے دائرے میں نہیں جا سکتا۔ اس کی مثال دے دوں، یہ تو ایک فلسفی بات تھی، لیکن میں اس کی مثال دے دوں تاکہ نوجوانوں کو آسانی سے بات سمجھ آئے۔ ایک انسان کتنے ہی ترقی کر جائے، کتنے ہی بلند ہو جائے، کتنے ہی با کمال ہو جائے، وہ اپنے باپ کا مقام نہیں لے سکتا۔ ایک بیٹا اپنے باپ سے کبھی افضل نہیں ہو سکتا، ایک بیٹا اپنے باپ پر فضیلت نہیں رکھ سکتا، چاہے باپ سے زیادہ تعلیم یافتہ ہو۔ یہاں پہ ہو سکتا ہے زیادہ ہو، ادھر تو وہ بھی امکان نہیں ہے، لیکن یہاں صرف فضل کی بات میں کر رہا ہوں کہ بیٹا کتنے ہی بافضل ہو، لیکن اس کا احترام باپ کے احترام سے زیادہ ہو نہیں سکتا۔ وہ ہمیشہ بیٹا رہے گا، اسے احترام کرنا ہوگا، وہ ہمیشہ باپ رہے گا، کیونکہ باپ کے مفہوم میں بیٹا نہیں جا سکتا، اور بیٹے کے مفہوم میں باپ نہیں آ سکتا۔ جس طرح باپ کے مفہوم میں بیٹا نہیں آ سکتا، اور بیٹے مفہوم میں باپ نہیں جا سکتا، اسی طرح خالق کے مفہوم میں مخلوق نہیں آ سکتی، اور مخلوق کے مفہوم میں خالق نہیں آ سکتا۔ اگر انسان اس بات کو واضح رکھے اور توحید کو شرک سے صاف رکھے تو انسان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ لہذا آئے یہ ابو ذر نے پوچھا کہ اے سلمان بتائیے کہ علی کی حقیقت کیا ہے۔ سلمان مسکرائے، کہا اے سلمان، اے ابو ذر، کیوں نہ ہم جا کے خود علی سے پوچھیں؟
سبحان اللہ،
ابھی تو علی بھی وجود رکھتے ہیں، ابھی تو علی بھی قید حیات میں، چلو علی سے چل کر پوچھ لیتے ہیں۔ لہذا خدمت علی میں پہنچے، کہا علی آپ کی زیارت کرنے آئے ہیں۔ دروازہ کھٹکھٹایا، بندر بلایا مولا نے، کہا کیا بات ہے؟ کہا ابو ذر نے مجھ سے آج سوال کیا ہے، آج ایک کوشچن کیا ہے۔ کہا کوشچن کیا ہے؟ کہا کوشچن یہ ہے کہ علی آپ کی حقیقت کیا ہے؟ ایک مرتبہ مولا مسکرائے، کیونکہ آنے والے اہل معرفت تھے۔ لہذا مولا نے یہ نہیں کہا کہ تم نہیں سنو گے یا میں تمہیں نہیں بتاتا، لہذا یہاں پہ اب تو موقع ملا تھا کہ اب وہ افراد سامنے آئے تھے جو ہم ستا تھے، جن سے علی گفتگو کر سکتے تھے، جن کو علی اپنے بیان کر سکتے تھے۔ لہذا پوچھا مولا سے کہ مولا آپ کی حقیقت کیا ہے، یا علی آپ کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ ہم نے بڑے فضائل سنے پیغمبر اسلام سے، آپ جو ہے ایمان کی بھی علامت ہیں، آپ ایمان کی بھی علامت ہیں، آپ محبت کی بھی علامت ہیں، آپ نفرت کا بھی معیار ہیں، آپ جنت کے بھی مالک ہیں، آپ جہنم کے بھی مالک ہیں، آپ نفس رسول بھی ہیں، آپ رسول اللہ بھی ہیں، آپ شور بطول بھی ہیں، آپ حسین کے بابا بھی ہیں، سارے کرم کو مانتے ہیں، آپ ساقی کوثر بھی ہیں، سارے فضل کو مانتے ہیں، لیکن آپ حقیقت بتائیے، ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی حقیقت کیا ہے؟ امام علیہ السلام مسکرائے اور مسکرا کر کہا کہ لا یستکمل الایمان، دیکھو یاد رکھو ابو ذر، یاد رکھو سلمان، ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ جس طرح خدا نے کہا تھا یوم اکملت لکم دینکم، تمہارا دین کمپلیٹ ہوا ہے، اس طرح پیغمبر اسلام مولا علی فرماتے ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا، کہاں پہ؟ حتی یعرفنی حق معرفتی، تم جب تک میری معرفت حاصل نہ کر لو جس طرح سے میری معرفت حاصل کرنے کا حق ہے۔ لا یستکمل الایمان، تمہارا ایمان کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا جب تک تم مجھے اس طرح نہ پہچان لو کہ جس طرح مجھے پہچاننے کا حق ہے۔ ایک مرتبہ جناب سلمان نے کہا مولا بتائیے وہ حق ہے کیا؟ کہا پھر نورانیت ہی مجھے اللہ کی نورانیت سے
پہچانا۔
علی علی،
عین اللہ
علی علی،
نشان اللہ
علی علی،
وجہ اللہ
علی علی،
نعرہ حیدری
یا علی، صلوات محمد علی محمد۔ کائنات میں جانواتن نور فقط ایک ہے،
سبحان اللہ،
وہ اللہ نور السماوات والارض، نور فقط خدا کی ذات ہے۔ امیر المومنین کیا کہتے ہیں؟ بے نورانیت ہی مجھے اس کے نور سے پہچانو۔ عارف فاطمیہ نیچے فرماتے ہیں، کہتے ہیں علی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں اس نور سے وصل ہوں، میرا تعلق اس کے نور سے ہے، میں ایک نورانی مخلوق ہوں اور وہ بھی جو اس کے نور سے خلق ہوئی ہوں۔ لہذا جانے محترم، اگر یاد ہو کبھی سن رکھا ہو آپ نے، جب جناب موسیٰ نے اپیل کی تھی خدا بند متعال سے کہ خدا ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہماری امت کہتی ہے، جو قومی ایسی تھی صدی، کہ ہم نہیں ایمان لائیں گے جب تک جاہرتن خدا کو دیکھ نہ لیں، ضدی قوم تھی، نبی بھی عاجز گئے، تو خدا بندے متعال نے وہاں پہ ایک جواب دیا تھا، لن ترانی، اے موسیٰ تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے۔ اچھا جب دیکھ نہیں سکتے، دیکھیں ایک دفعہ لام کے ذریعے بھی عربی زبان میں نفی ہوتی ہے، ماں کے ذریعے بھی نفی ہوتی ہے، لم کے ذریعے بھی ہوتی ہے، لما کے ذریعے بھی ہوتی ہے، مختلف حروف ان کے ذریعے ہوتی ہیں، ہر ایک کے مختلف معنی ہیں، لیکن جب لام اور نون کے ذریعے نفی کی جاتی ہے لن ترانی، تو ہمیں نہیں دیکھ سکتے، تو اس کے معنی کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے، یہ وہ نفی ہوتی ہے جو فیوچر میں کبھی بھی ٹوٹتی نہیں ہے، ختم نہیں ہوتی۔ جب خدا نے یہ کہہ دیا کہ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، تو تا قیامت قیامت ہو جائے کوئی دیکھ نہیں سکتا، بس خدا کو کوئی دیکھنے والی چیز نہیں ہے، خدا جو ہے کوئی مجسم نہیں جسے دیکھا جا سکے، کوئی ایسا نور بھی نہیں ہے کہ اسے دیکھا، یہ تو فزیکل نور ہمیں نظر آ جاتا ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ اس نے بتایا اللہ نور السماوات والارض، وہ زمین آسمان کا نور ہے، اس کے آگے خدا نے گفتگو ہی نہیں کی تاکہ تم سمجھ جاؤ، خدا کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ ظاہر ہے وہ تو سچ بولنے کو سب کو کہتا ہے، وہ صادق ہے، اس نے تو سچ کہا، جب وہ یہ کہہ رہا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتے اور کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے، تو پھر کوہ طور پہ چمکا کیا تھا؟ پھر کیا نور تھا؟ اگر نور نور خدا نہیں تھا، نور نور خدا تھا، تو پھر خدا نے لن ترانی کیوں کہا؟ اگر لن ترانی کہا ہے تو پھر وہ نور خدا نہیں ہوگا، اس لیے خدا نے نفی کی ہے، تم میرے نور کو نہیں دیکھ سکتے۔ لہذا روایات میں جا کے دیکھیں، جب معصومین سے پوچھا گیا اے مولا یہ بتائیے کہ وہ جو نور طور پہ چمکا تھا وہ نور کیا تھا، تو اللہ کے امام فرماتے ہیں کہ وہ نور اللہ نے ایک ملک کو بھیجا تھا جس کو نور علی سے خلق کیا تھا، اللہ نے ایک ملک کو بھیجا تھا جس کو نور علی سے خلق کیا تھا، اس نور کی تجلی اتنی تھی کہ کوہ طور سرما بن گیا تھا. کیونکہ نور اگر غلاف بشریت میں آ جائے تو قابل قبول ہے، لیکن اگر ڈائریکٹ خدا بھیج دے تو وہ کوہ طور میں نہیں چمکتا ہے تو وہ سرما بن جاتا ہے. لہذا امیر المومنین کہتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو اگر تمہیں مجھے پہچاننا ہے تمہارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا، مگر یہ کہ بے نورانیت ہی مجھے اس اللہ کے نورانی ہونے سے پہچانو، یعنی میں تمہارے درمیان نورانی خدا کی مخلوق ہوں. اس کی سلام پر محمد والے
اللہم صلی
اللہ
یہاں پر میں عرض کر دوں، میں نے جو پہلے مقدمہ بنایا تو اس لیے کہ اللہ کیونکہ کوئی فزیکل نور نہیں ہے اور وہ نہ اجزاء رکھتا ہے نہ اس کی کوئی جز ہوتی ہے، اس کا جو کچھ ہوتا ہے وہ جمال ہوتا ہے، وہ ظہور ہوتا ہے. تجلی کئی دفعہ کرنا ہے کہہ چکا ہوں اس بات کو، خدا کوئی جزئیت نہیں ہے. لہذا قطعاً اور قطعاً کوئی یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتا کہ امیر المومنین اللہ تعالیٰ کے نور کے کوئی جز ہیں. بے نورانیت ہی کہا ہے کہ مجھے اس کی نورانیت کے ذریعے پہچانو، لہذا اس کے معنی خدا کی نورانیت سے وصل ضرور ہے لیکن کوئی خدا کا وجود کا جز نہیں ہے. جو خدا جزئیت رکھتے ہی نہیں ہے، اس کا کوئی جز بن ہی نہیں سکتا. ہاں یہ شرف حاصل ہے کہ اس کے نورانیت کا مظہر ہے. لہذا خدا بندے بتا، کیونکہ امیر المومنین جو ہیں وہ مجسم نور الہی ہیں، خدا بندے بتا کی نور ہدایت ہیں. لہذا پیغمبر اسلام کہتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ صراط مستقیم کی ہدایت لے لو تو دیکھ لو جہاں پر علی پایا جائے وہاں پڑے محمد والے. جانے محترم، صراط مستقیم کی اتنی تفسیر کے باوجود اتنے معنی کیے گئے اور ہر معنی پہ رسول خدا کی حدیث موجود ہے. آپ صراط مستقیم حق کہیں تو حق پر بھی حدیث موجود ہے، آپ جنت کہیں تو جنت پہ حدیث موجود ہے، آپ راہ نجات کہیں تو راہ نجات بھی پیغمبر اسلام نے بتا دیا. آپ اس کی جو بھی تعبیر کریں پیغمبر اسلام کی حدیث اس پہ موجود ہے، اور پھر پیغمبر اسلام نے صراحتاً بتا دیا کہ یہی صراط مستقیم ہے، یہ آئمہ کا وجود ہے، یہ وجود وہ ہے جو صراط مستقیم ہے. ان کے امام نے کہہ دیا کہ دیکھو اصل میں صراط مستقیم ہی یہی ہے کہ تم دنیا میں امام کی اطاعت کرو تم اس پورے صراط سے گزر جاؤ گے. اگر دنیا میں انسان اطاعت نہیں کرتا، امام کی اطاعت نہیں کرتا، صرف صراط مستقیم کی تسبیح پڑھنے سے یا صراط مستقیم کی دعا کرنے سے اسے راہ نجات نہیں ملنے والی. عبادت کا راستہ اور اطاعت کا راستہ، انسان عبادت کو انجام دے اور اطاعت کرے تو یقیناً یہ وہ صراط مستقیم ہے جو انسان کو ارسال الی المطلوب ہے، انسان کو خدا بند متعال تک پہنچا دے. بے شک یہ پہنچا دے، لیکن اگر ان کے دامن سے وابستہ نہ ہو، انسان ان کو چھوڑ دے تو انسان پھر گمراہی میں گر جاتا ہے. یہ محرم جو منایا جاتا ہے، یہ سارا محرم جو مناتے ہیں وہ ایک دن کی، بلکہ ایک دن بھی نہیں. پتہ نہیں میں نے عرض کیا ہے کہ نہیں کہ آپ دیکھیں 18 مہینے جنگ ایک ہوئی ہے، جنگ صفین مولا علی کی، 18 مہینے جنگ ہوئی. لیکن وہ جنگ کب ہوئی، وہ کون سے 18 مہینے میں شروع ہوئی تھی اور کب جا کے ختم ہو گئی کسی کو نہیں پتا. صرف روایت اتنا کہ 18 مہینے تحقیق کرے تو مل بھی جائے، لیکن کوئی نہ شیعہ نہ سنی کوئی اس جنگ کو یاد نہیں رکھتا اتنا خاص. لیکن یہ کربلا کی جنگ جو ہے یہ دنوں کی بھی نہیں، یہ گھنٹوں کی جنگ، آدھے دن کی جنگ ہے، لیکن یہ صدیوں کی جنگ ہے. اس جنگ کو کوئی بھلا نہیں سکا، نہ اس کو ہم نے بھولنے دیا. یہ معاشرہ اس جنگ کو نہ بھول جائے، کیونکہ یہ حق و باطل کے درمیان تصویر ہے، یہ حق و باطل کا معیار ہے. یہ جنگ یہاں پر حق واضح ہو گیا کہاں پر حق ہے اور کہاں پر باطل ہے. عاشور کا دن ہے جانے محترم، وہ دن ہے کہ جس دن کے لیے تاکید آئی ہے کہ آج کے دن اپنے لیے غذا فراہم نہ کرو، آج کے دن بچوں کو پیار نہ کرو، آج کے دن ایک دوسرے کو سلام بھی نہ کرو. یہ بھی ہے کہ آج کے دن سلام نہ کرو بلکہ ایک دوسرے کو ملو تو تعزیت کرو. عظم اللہ اجورنا واجورکم علی شہادت الحسین، حسین کی شہادت پہ ایک دوسرے کو تعزیت پیش کرو. اس لیے سلامتی کی دعا دعا ہے. آج کے دن نہ اپنے لیے دعا کرو، آج کا دن جو ہے مصیبت کرے نہیں. تمام چیزوں کے لیے کہا گیا کہ جتنا ہو سکے اپنا چہرہ غمزدہ رکھو، جتنا ہو سکے، بلکہ آیت اللہ تبریزی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو اعمال عاشورہ آئے ہیں اس کثرت کے ساتھ، یہ عمل انجام دو، وہ عمل انجام دو، وہ عمل انجام دو، کئی دشمن اہل بیت نے بنائے.
تاکہ لوگ نماز پڑھتے رہیں، یہ دعائیں پڑھتے رہیں، تسبیحاں پڑھتے رہیں، تاکہ لوگ حسین کے اذان سے غافل ہو. کہا اعمال صرف دو ہی عمل ہیں، ایک زیارت عاشورہ ہے اور ایک وہ امام حسین والی نماز. کہا یہ دو عمل ہیں جو اہل بیت نے بیان کیے کہ اس دن تذکرہ، کیوں یہ دونوں زیارت عاشورہ جو ہے وہ امام حسین کی مظلومیت کا نوحہ ہے، اور جو نماز ہے وہ امام حسین کی مظلومیت کا مجسمہ ہے. اس نماز میں جو ہم پڑھتے ہیں، اس میں جو نماز پڑھی جاتی وہ یہ کہ امام حسین کی مظلومیت کا اعلان کرتے ہیں، کیسے امام آگے بڑھے تھے، کیسے امام پیچھے، اس کی یاد. باقی کہا یہ اعمال جو ہیں یہ حکومت نے اس لیے بنائے تھے تاکہ لوگ مشغول رہیں انہی اعمال میں اور عزائے حسین سے غافل رہیں. اصل یہ ہے کہ اس دن عزائے حسین کریں، ایک دوسرے کو مصیبت پر تعزیت دیں، ایک دوسرے کے سامنے مصائب حسینی پڑھیں، نوحہ پڑھیں، مرثیہ پڑھیں، جتنا ہو سکے امام مظلوم پہ گریں. یہ یوم عاشور ہے، کوشش کریں نہ ہنسیں، لطیفہ نہ سنائیں، جوک بازی نہ ہو، جتنا ہو سکے اپنے آپ کو انسان سنجیدہ رکھے. یہ عاشور کا دن ہے. ایک ازان موتا آج شب عاشور، شب عاشور وہ شب ہے کہ جس دن خیام حسینی میں عجیب ہلچل ہے. ہم آپ سے رو رہے ہیں، ہم یہاں بیٹھے رو رہے ہیں اور ایک دوسرے کو رلاتے ہیں شب عاشور، لیکن خود جو شب عاشور والے تھے وہ ایک دوسرے کو روایتوں میں ایک دوسرے سے مذاق کر رہے تھے، ہنس رہے تھے. اس لیے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو لقاء اللہ کو جا رہے ہیں، ہم تو پیغمبر کی زیارت کو جا رہے ہیں، ہم تو علی کی زیارت کو جا رہے ہیں، ہمیں تو شہادت نصیب ہے. لہٰذا وہ خوش تھے، شہادت تو اپنی خوش تھے کہ ہم شہید ہونے جا رہے ہیں. لیکن قانون قدرت یہ ہے کہ ظالم کو ظالم کہا جائے، مظلوم کو مظلوم. یہ وہ تھے کیونکہ اللہ نے ان کی تقدیر میں، اس لیے ہم دعا کرتے ہیں اے معصوم، اے مولا اگر ہم ہوتے تو ہم بھی آپ کے ساتھ شہادت دیتے. لہٰذا تو ہر مسلمان کی آرزو ہے، لیکن اس کے معنی یہ تو نہیں ہے کہ اس پہ غم نہیں منانا چاہیے. غم تو اس لیے منانا چاہیے کیونکہ یہ بھی تو امام مظلوم نے کہا، شیتی مہما شرط ہوں فسکرون. ایشیو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا، اور جب بھی کسی غریب کا ذکر ہو تم پر زبونی تو مجھ پر گریا کر. یہ امام حسین کا. لہٰذا یہ عزا جو ہم مناتے ہیں وہ اس پر کہ حسین پر ظلم کیوں کیا گیا اور آل حسین پر ظلم کیوں کیا گیا. عزیزان محترم، تھوڑے سے شب عاشور کے مسائل پہ. اصل مسائل شب عاشور ہر بیوی تیار کر رہی ہے کہ کل بیٹا پیچھے نہیں رہنا ہے، کل حسین کا، حسین پر قربانی کا دن ہے، حسین کی نصرت کا دن ہے. اور دیکھو وہ فرزند رسول، وہ فرزند زہرا ہے، وہ آل رسول میں سے اس کے خون سے پہلے تمہارا خون گر جائے. ایسا نہ ہو کہ تم زندہ رہو اور حسین پر کوئی آ چلے. ہر ماں اپنے بچے کو یہی سمجھا رہی. اب امام حسین جو دورہ کر رہے ہیں، حضرت عباس جو دورہ کر رہے ہیں ہر خیمے کا، جس خیمے سے گزرے ہر ماں سمجھا رہی. ایک خیمہ تھا جہاں سے گریے کی آواز آئی، رونے کی آواز آئی، وہ بی بی گریا کر رہی تھی. جناب عباس نے پوچھا کہ بی بی کیوں گریا کر رہی، جانتے ہو گریا کیوں کر رہی تھی؟ کون بی بی تھی گریا کر رہی؟ وہ جناب کلثوم کا خیمہ تھا، علی کی چھوٹی بیٹی کا خیمہ تھا، وہ گریا کر رہی. جناب عباس گئے، کہا بہن کس بات پہ گریا؟ کہا بھائی عباس، سب ماؤں کو دیکھو، سب ماؤں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں حسین کو قربانی کے لیے. خدا نے میری دور گور کو خالی رکھا، میرا کوئی بچہ نہیں جو میں اپنے حسین پر قربان کروں، اپنے بھائی حسین پر قربان کروں. بس یہ کہنا تھا. ایک مرتبہ پانچ دو دانو بیٹھ گئے، آپ آقا دادی ہے، آپ زہرا کی بچی ہے، میں کنیز کا بیٹا ہوں. ارے میری ماں کا نام ام المنین ہے، آپ کی ماں کا نام فاطمہ ہے. اگر آپ اس غلام کو اپنے گھر میں قبول کرے تو کل یہ غلام آپ کی طرف سے قربانی دے گا. ایک مرتبہ اپنے بھائی کے سر کا بوسا دیا، میرے بھائی تو نے میرے دل کو ٹھنڈا کر دیا. کل میرے حسین پر تو قربان ہونا، قیامت کے دن میں شفاعت کروں گی. اے عباس تو میری طرف سے قربان ہونا. علی اسی طرح وقت گزر گیا. ایک مرتبہ حمید مسلم کہ کہتا ہے کہ میں دیکھا کہ امام تمام کو بٹھا کر اصحاب کو بٹھا کر مقتل کی طرف رخ کرتے ہیں اور امام جب چلنے لگے تو میں نے سوچا خطرہ ہے, میں پیچھے چلنے لگا, امام کے پیچھے چلتا جاتا ہے, ایک مرتبہ امام نے پلٹ کے دیکھا, کہا کیوں آتے ہو, میں نے تو منع کیا تھا, کہا نہیں مولا حالات خراب ہیں, یہ جنگ کا ایام ہے, لہٰذا مجھے خوف تھا مولا میں آ گیا, لہٰذا وہ چلتے ہیں, کیسے ہم آ گئے ہو تو میں تمہیں دکھا دیتا ہوں کہ میں کیا دیکھنے آیا تھا, ایک مرتبہ لے کر آئے, کہا دیکھو یہ وہ مقام ہے جہاں پر مسلم نے حوصلہ شہید ہوں گے, دیکھو مسلم یہ وہ مقام ہے جہاں پر لون محمد شہید ہوں گے, اے یہ وہ مقام ہے جہاں پر میں میرا بیٹا علی اکبر بچی کھائے گا, دیکھو یہ وہ مقام ہے جہاں پر میرا پاس کا ایک بازو کٹے گا, دیکھو یہ وہ مقام ہے جہاں پر میرا پاس کا دوسرا بازو کٹے گا, پھر نشیب کی طرف لے کے گئے, دریا کی طرف لے کے گئے, کہا دیکھو یہ وہ مقام ہے جہاں پر میرا شیر بھائی شہید کیا جائے گا, ایک ایک مقام دکھانے لگے, ایک مرتبہ امام نے نشیب کی طرف جانا شروع کیا, مسلم کو پلٹ کے کہا مسلم اب آگے نہ بڑھنا, یہ وہ مقام ہے کہ تم نہیں دیکھ سکتے, مسلم ٹھہر گئے, امام سے بات پوچھا مولا آپ نے وہ مقام کیوں نہ دیکھنے دیا, کہا یوں وہ مقام تھا جہاں پہ خدا نے میری شہادت لکھی تھی, کہا مولا وہ مقام سکھاتے تو میں اپنی آنکھوں سے لگاتا, اس مقام کو جا کر میں کھا کرتا, کہا مسلم اس لیے نہیں دکھایا میری ماں وہاں بیٹھی تھی جب نے بالوں سے اس مقام کو صاف کر رہی تھی, ارے فاطمہ تھی اس لیے میں نے منع کر دیا, الحمد اللہ اس طرح سے جنگ کا اہتمام ہو رہا ہے, لیکن عزیز ہو چاہے جناب عباس ہو چاہے علی اکبر ہو چاہے حبیب ہو, جتنی حسین نے شہادتیں دی اگر دنیا ان کی توجیہ کرنا چاہے تو کہتے انہوں نے حسین کی حمایت کی تھی, یزید سے بغاوت کی تھی, لہٰذا ان کا جرم تھا یہ سیاسی مجرم تھے اس لیے انہیں شہید کیا گیا, شاید دنیا تصور نہ کرتی ہے مظلوم پہ, لیکن حسین نے ایک ایسی شہادت پیش کی جو اپنے بابا کے لیے مظلومیت کا لمحہ بن گیا, جب تمام افراد یوم عاشور شہید ہو چکے, سارے دوست احباب شہید ہو چکے, تو ایک مرتبہ نواز رسول نے کہا حل من ناصر ینصرنا, ارے کوئی ہے جو حسین کی مدد کرے, ارے عباس, اے علی اکبر, اے آقا محمد, اے قاسم, اے مسلم, اے حبیب, اے جان, سب مجھے تنہا چھوڑ گئے, اب کوئی نہیں جو حسین کی مدد کرے, عزیز و مقتل میں لکھا ہے جیسے ہی حسین نے یہ آواز بلند کی دشتِ بلا میں شہداء کے جسم سے نعرے لگے, مخاطب تھے مولا اگر یہ شہادت نہ ہوئی ہوتی تو ہم ایک مرتبہ پھر شہید ہوتے, عزیزوں لیکن امام نے پھر آواز دی حل من ناصر ینصرنا, تو دو خیام حسینی میں کو رہا ہوں, دو خیام حسینی میں گریہ بلند ہوا, ایک خیام وہ تھا جس میں سید سجاد تھے, وہاں سے کارام بپا ہوا, کہا وہ بھی اما مجھے اسلحہ دے دے, مجھے عطا دے دے, میں اپنے باپ کی نصرت کو جاتا ہوں, امام تلوار لے کر عطا لے کر نینا لے کر باہر آتے ہیں کہ میرے بابا نے نصرت کو بلایا ہے, آئے میرے بابا غریب ہو گیا ہے, لہذا امام باہر آتے ہیں, امام حسین دیکھتے ہیں کہ زین العابدین آ رہے, ایک مرتبہ کہتے بیٹا تجھے تو اسرار امامت دینا ہے, تیرے پاس تو امامت آنی ہے, تو تو میرے بعد امام ہے, دیوار پر خدا نے جہاد کو ثابت کیا ہے, میرے بچے تو میں توانائی نہیں ہے, تو لڑ نہیں سکتا, تو مریض ہے, امام گھر پہ لے گئے, واپس لے گئے, ایک مرتبہ مولا سے کہا بابا کیا یہ بات ممکن ہے کہ ایک جوان بیٹا زندہ ہو اور اس کا بوڑھا باپ بے کسی سے صدا دے رہا ہو, امام نے کہا نہیں بیٹا تم سے جہاد ثابت ہے, تم جہاد نہیں کر سکتے, امام نے کہا نہیں مولا مجھے اجازت چاہیے, ایک مرتبہ پھر بلند ہوئے, اب غش کھا کر گر پڑے, امام نے اسرار امامت دیے, کہا آج سے تم امام ہو, میرے بچے میں جا رہا ہوں, امام سے سے خدا آرزی ہوتی ہے. اب پھر ایک تو آرام بتا ہے, بیویوں سے پوچھا کہ اب کیا تو آرام ہے, کہا جب سے آپ نے آواز دی ہے, حل میں ناصر کی صدا بلند کی ہے, اس وقت سے علی اصغر نے اپنے کو چولہے سے گرا دیا ہے. یہ جتے خدا کا بیٹا تھا, وہ جتے خدا کی آواز کو سمجھا کہ میرا بابا نصرت کو بلا رہا ہے, کہا علی اصغر چپ نہیں ہو رہا, چاہے بہت پیاس لگی ہے. میرے امام نے کہا نہیں, میں جانتا ہوں میرا بیٹا ہے, مجھے پتا ہے کہ اسے کہاں پہنچوں گا, لاؤ میں اسے پانی پلا لاؤں. امام نے کہا تیار کروایا, جناب رباب نے تیار کیا, امام لے کر آتے ہیں میدان میں آتے ہیں, حج رکمل اللہ اور فوجی اشقیا سے کہا, اے فوج تمہاری جنگ مجھ سے ہے, تمہارا اگر مجرم ہوں تو میں ہوں, اگر قیام کیا ہے تو میں نے کیا ہے, اگر تم خون کے طالب ہو تو میرے طالب ہو, یہ تو ایک بچہ ہے, اس کی عمر 6 ماہ کی ہے, اس کو تو پانی دے دو. ایک مرتبہ فوجی اشقیا میں کسی میں مجال نہ ہوئی کوئی پانی دیتا, امام نے علی اصغر سے کہا, بیٹا دیکھو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں تمہارے ذریعے پانی مانگنا چاہتا ہوں, اے میرے بیٹے تم عزت خدا کے پرسند ہو, ذرا اپنی طرف سے عزت تمام کر دو. اور عزت کس طرح تمام کی, کہ علی اصغر نے سوکھے ہونٹوں پر اپنی زبان پھیرنا شروع کی, ابھی تو یہ وہ بستر تھا جو فوج اشقیا دیکھ نہ سکی, ساری فوج منہ پھیر کے رونے لگی, اور میرے ساتھ پریشان ہوا, کیا قتل کرا بس حسین, حسین کے کلام کو قتل کر دے. عزیز آرملا نے تیر مارا کہ فوج کا انقلاب نہ ہو جائے, ایک مرتبہ تیر لے گا وہ تیر سے شعبہ تھا, حسین نے آغوش میں کھو لیا, آنکھوں لے کر اپنے منہ پہ بن لیا اور کہے علی اصغر میں تیرے خون کا کیا کروں, آسمان کہتا ہے اگر میری طرف آیا تو پانی نہیں برسا ہوگا, زمین کہتی ہے کہ اگر میری طرف آیا تو میں بلانا اگاؤں گی, لہٰذا حسین نے اپنے منہ پہ بن لیا. عزیزو حسین اسی حال میں چلے, اب وہ مسئلہ آیا کہ عزیزو جس بچے کے ہونٹ پھیلانے پر فوج اشقیا روئی ہو, ارے ہونٹ پھیلنا نہ دیکھ رہی ہو, ارے تو اس کی ماں کا کیا حال ہوگا جب بچے کا جنازہ جلے گا. اب حسین آگے جاتے ہیں, پھر پیچھے آتے ہیں, پھر آگے جاتے ہیں, سات مرتبہ آگے سات مرتبہ پیچھے ہوئے, اتنے میں ہاتھ چلی لگا کے ماں کا دل تھا, ماں نے سن لیا کہا حسین کیا میرے بچے کا پانی پلا رہا ہے, اب جو حسین کے چہرے پہ خون دیکھا, ایک مرتبہ رباب لرز گئی, میرے مولا آپ نے کہا تھا پانی پلاؤں گا, یہ میرے بچے کو کیا ہوا, دامن ہٹا کے دیکھا, شکایت ہے رحاب یہ تیرا بچہ ہے, ارے پانی اشقیا نے پانی نہ دیا. فوج تھی کتنی بے رحم فوج تھی, بس میں نے مسائل کو تمام کیا, ماں دیکھ نہ سکی, حسین نے جنازے اصغر کو اٹھایا اور جا کر پیچھے خیام کے دفنا دیا, واحد شہید تھا جو دفنایا گیا تھا, جناب علی اصغر کو دفنا دیا گیا. لیکن جب یوم عاشور آیا اور سب کے سر قلم کیے گئے, اس وقت ہرملا کہتا ہے, عمر سعد کہتا ہے, کہتا ہے اس بچے کا تو نظر نہیں آ رہا ہے, جس بچے کو میں نے تین مارا تھا اس بچے کا تو نظر نہیں آ رہا, کسی نے کہا ہاں حسین نے اس کو پشت قیام میں دفنایا تھا, امام نے اس طرح سے دفنایا تھا کہ جناب علی اصغر کی قبر کے نشان کو بھی مٹا دیا تھا تاکہ کوئی اس قبر تک نہ پہنچ سکے. اجرکم اللہ بندگی کو تمام کیا, جب فوج اشقیا نے دیکھا کہ وہ سر نندا سا سر نہیں ہے تو زمین کربلا کو دیکھ و سے ایک مرتبہ ایک سیدھا مارا کہ علی اصغر کا جسد سب کے سب نیز ہو گئے تھے, علی اصغر کا جنازہ کیسے پڑھتا, اور یہاں کاملہ تیار تھا کوفے جانے کے لیے عزیز قافلے میں رباب بھی تھی جو اس منظر کو کیسے دیکھا مجھے نہیں پتا, لیکن ہاں اتنا پتا ہے کہ رباب اونٹ پر تھی, دارو علی اکبر کا سرکار رہا تھا. اللہ اللہ رسول اللہ القادر جانی
ماشاءاللہ